جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، جو علم سیکھیں اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ خیر۔
کیسے مزاج کرم؟
الحمدللہ رب العالمین۔
شب برات وہ قریب ہے الحمدللہ، اور مسلمانوں کے اندر ایک خاص عبادت کے طور پر بہت ایک ایونٹ ہے یہ، اور کئی لوگ مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں، قبرستان بھی جاتے ہیں، اپنے مرحومین کے قبروں پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اسال ثواب کرتے ہیں، اچھے کام ہیں اور کرتے رہنا چاہیے۔ مفتی صاحب، بالخصوص کچھ افراد جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب دو طرح کی کیٹیگری عام طور پہ لوگوں میں، ایک تو وہ کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نوافل ہو ہی نہیں سکتے، ایک طبقہ وہ جو منع کرنے شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں کیا آپ کہیں گے کہ جماعت کے ساتھ اگر کسی نے نفل پڑھے تو کیا حکم ہے اس کے حوالے سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفل کی جو جماعت ہوتی ہے اس کے جواز میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جائز ہے۔ یہاں تھوڑی سی ڈیٹیل یہ ہے کہ جماعت جو نفل کی کروائی جاتی ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تداعی کے ساتھ اور ایک ہوتی ہے بغیر تداعی کے۔ تداعی کا مطلب ہوتا ہے کہ بلانا ایک دوسرے کو، یعنی بلا بلا کر اعلان کر کے لوگوں کو جمع کرنا اور پھر نفل کی جماعت کروانا، اور بغیر تداعی کے، یعنی اس طرح بغیر بلائے لوگ اتفاقاً جمع ہوئے اور نماز جو ہے وہ نفل کی ہو گئی۔ اگر لوگوں کو جمع نہیں کیا، ویسے ہی لوگ جمع ہو گئے اور نفل کی جماعت کروائی گئی، تو اس میں فقہ کرام کا اختلاف ہی نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیثیں موجود ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھانے کے بعد جماعت کروائی باقاعدہ، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بچے تھے جو ساتھ کھڑے ہوئے، اور پیچھے ان کی دادی جو تھیں وہ کھڑی ہوئیں،
یعنی وہ نفل کی جماعت
جماعت تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی۔ اسی طرح حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ آپ میرے گھر پر آ کر نماز پڑھ لیں تاکہ اس جگہ کو میں اپنی نماز کی جگہ بنا لوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے کر گئے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، چاش کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں چاہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لوں، تو انہوں نے ایک جگہ پر اشارہ کیا کہ اب اس جگہ نماز پڑھ لیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھے، پیچھے حضرت عتبان بن مالک اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، یہ بھی نفل کی جماعت تھی۔ تو یہ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک رہا بلا بلا کر کرنا، تو اس کے بارے میں بھی فقہ کرام نے، بعض نے تو یہ لکھا جیسے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ نور اللہ بصیر پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگوں نے، کہ اگر کبھی کبھار ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے۔ اور دیگر فقہ کرام نے لکھا کہ تداعی کے ساتھ بھی یہ کراہت تنزیہی کے ساتھ جائز ہے، یعنی اگر کہیں تو زیادہ سے زیادہ خلاف اولا ہے، کیونکہ یہ طریقہ کار چلتا ہوا نہیں آیا، اس لیے اس کو خلاف اولا قرار دیا۔ لیکن اسلاف نے اس پر واضح طور پہ لکھا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو نماز سے روکا جائے، بلکہ لوگ ویسے ہی نماز سے دور ہیں، نفل پڑھتے نہیں ہیں، تو ان کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ وہ نماز کی طرف آئیں، نہ یہ کہ ان کو نماز سے روکا جائے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ فقہ کرام نے پیش کی ہیں کہ اپنی اصل کے اعتبار سے یہ چیز ممنوع تھی، لیکن حالات کے پیش نظر اور لوگوں کی نماز کی طرف رغبت کم سے کم ہونے کی وجہ سے فقہ کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سیدی عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو پرانے بزرگ گزرے ہیں وہ الحدیقت الندیہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جنازے کے آگے جو ذکر کرنا ہے یہ بعض فقہائے کرام نے اس کو مکروہ لکھا کہ جنازے کے اندر خاموش رہا جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا،
اپنی قبر و آخرت کی فکر،
قبر و آخرت کو یاد رکھے کریں گے، غور و فکر کریں گے، لیکن پھر اس کے بعد فقہائے کرام نے جب دیکھا کہ لوگ گفتگو کے اندر مشغول ہیں، باتیں کر رہے ہیں، فکر آخرت کی فکر کے بارے میں غور و فکر اس میں کر نہیں رہے، تو انہوں نے اجازت دی کہ لوگ ذکر کریں، پھر اس کے بعد بلند آواز سے اس میں ذکر کرنے کی اجازت دی گئی تاکہ لوگ نیکی کی طرف آئیں اسی طرف نہ جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو بڑی راتیں ہوتی ہیں، شب قدر ہے یا شب براءت ہے یا شب معراج ہے یا اس کے علاوہ اور جو اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کو جو رغبت ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ آ کے صلاۃ و تسبیح یا نفل کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، ورنہ اگر ان کو کہا جائے کہ آپ تنہا صلاۃ و تسبیح پڑھیں تو ان میں سے 90-95% نہیں پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور آتا بھی ہو تو بہرحال شیطان جو ہے وہ اکیلے میں پڑھنے نہیں دیتا، لیکن یہ جمع ہو جاتے ہیں، جمع ہو کے پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مثالیں فقہائے کرام نے اس کی پیش کی ہیں، تو اس لیے اس کے جواز کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ عوام پڑھتی ہے، ان کو پڑھنے دیا جائے، وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، انہیں جماعت کے ساتھ پڑھنے دیا جائے۔
ٹھیک ہے، اور لوگوں کو کسی نہ کسی طرح ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے لوگ نیکی کی طرف آئیں، اور نہ کہ یہ کہ من نا الخیر آدمی بنے کہ جو خیر سے لوگوں کو منع کر رہا ہے، خیر سے روکنے والا ہے۔ قرآن پاک میں یہ تو کفار کے طریقے کو بیان کیا ہے، ولید بن مغیرہ بدبخت جو تھا اس کے بارے میں، اس کی جو بری صفات اور بری عادتیں اس میں ایک یہ تھی کہ وہ خیر سے لوگوں کو منع کرتا ہے، خیر سے منع کرتا ہے۔ تو مسلمان کا انداز یہ کہ وہ خیر کی طرف، بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اور منافق اور کفار یہ ہیں کہ وہ جو خیر اور بھلائی کے کاموں سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، مفتی صاحب اس رات میں بھی جیسے آتش بازی ہے، طرح طرح کے ان معاملات میں ہونا تو یہ چاہیے کہ زیادہ ان کو روکا جائے کہ یہ برائی چھوڑیں، آپ بھی مسجد کی طرف آئیں۔
جو سوچ رکھنے والے ایک طبقہ ہے پورا، کہ وہ برائیوں کو روکنے کی طرف کم توجہ دیں گے، ان کو یہ چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں اور ایسی چیزوں سے روکنے کی وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں، حالانکہ کھلی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، سیدھی سیدھی واضح طور پہ پتہ ہے کہ بھائی سب کے نزدیک یہ چیز غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو نہیں روک رہے ہوتے، اور اس کے برعکس وہ چیز کے جس کے اندر خیر موجود ہوتی ہے، وہاں شریعت مطہرہ اجازت دے رہی ہوتی ہے، گنجائش دے رہی ہوتی ہے، اس کو روکنے کے اندر لگ جاتے ہیں۔ تو ایسا کرنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ لوگوں کو خیر کی طرف بلایا جائے گا، خیر سے ان کو روکا نہیں جائے گا۔
ٹھیک ہے، کچھ میسج بھی شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کو رفاع عامہ عام لوگوں کے کاموں میں یہ یوز کی جا سکتی ہے، کیا کہتے ہیں؟
زکوٰۃ دیکھیں شریعت کی طرف سے مقرر کردہ ایک فرض ہے، شریعت نے جتنی مقدار ہے وہ مقرر کی ہے، کس کو دینی ہے اس کو مقرر کیا ہے، یعنی یہ کیسا فرض ہے کہ اللہ پاک نے اس کے حوالے سے ساری باتیں ہمیں بیان کر دی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو واضح کر دیا کہ ہم نے زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کتنے عرصے میں دینی ہے، اور کس کو دینی ہے؟ یہ ساری باتیں قرآن و سنت کے اندر ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو لہذا ہم اپنی مرضی سے ایسا نہیں کر سکتے کہ جس کو چاہیں اٹھا کے زکوٰۃ کی رقم دے دیں، یا اپنی مرضی سے 1% 2% نکال لیا، اندازے سے نکال لیا، ایسا نہیں، بلکہ جو شریعت مطہرہ نے 2.5% مقرر کیا وہ نکالنا ہے، اور جن کو دینے کے لیے مقرر کیا انہیں کو ہم نے دینا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے دے دیں۔ زکوٰۃ میں بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کی ملک میں وہ رقم دیں گے۔ کسی کے لیے کوئی چیز مباح کر دینا کہ کھانا رکھ دینا کہ جس کو کھانا ہے کھا لے، تو یہ اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے،
پانی پلا دیا کہ بھائی جس کو پانی پینا ہے پی لے، سبیل بنا دی، تو اس سے ادا نہیں ہوگی۔ ہوٹل بنا دیا، کمرے بنا دیے کہ جس کو رہنا ہے رہ لے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ زکوٰۃ کے اندر جو شرعی فقیر ہوتا ہے اس کو دینی ہوتی ہے، ملک میں اس کو قبضہ دینا ہوتا ہے کہ یہ مالک ہو جائے اس کا، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ تو رفاع عامہ کے کاموں میں آپ اور خرچ کریں، جہاں پہ واقعی ایسا ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اچھے کام کیے جا رہے ہیں، تو وہاں پر آپ جو اور رقم اللہ پاک نے آپ کو دی ہے اس میں سے خرچ کریں۔ زکوٰۃ 2.5% تو ہے، یعنی 100,000 روپے میں سے جس کو 100,000 روپے اللہ پاک نے دیا اس میں سے 2,500 روپے تو دینے ہیں، 10,00,000 روپیہ دیا ہے تو 25,000 تو اس میں سے دینے ہیں۔ اتنی رقم جہاں آپ کو اللہ پاک نے خرچ کرنے کا حکم دیا اس میں خرچ کریں، اس کے علاوہ جب اللہ پاک نے آپ کو 10.25 لاکھ روپے مزید دیے ہیں تو اس میں سے کچھ آپ رفع عامہ کے اندر خرچ کر دیں، جب آپ 25,000 روپے وہاں خرچ کر رہے ہیں تو 25,000 وہاں خرچ کر دیں، لیکن جہاں زکوٰۃ کے لیے جو حکم شریعت مطہرہ نے دیا ہے اسی کے مطابق آپ اس کو خرچ کریں گے، اس سے ہٹ کے اگر خرچ کریں گے تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا
نہیں ہوگی۔ لہذا جو بھی اس طرح کے جذبات رکھتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کا ذہن صرف علاج کے لیے ہی ہوتا ہے اور وہ ہاسپٹل کے کئی بلز، اسی طرح وہ لوگوں کو بولتے ہیں بھائی آپ بس یہ ٹیسٹ کروا کے آئیں، رپورٹ لے کے آئیں، بل کی وہ ادائیگی ہم کریں گے، تو کئی لوگ ایسے ہیں جو بچوں کی اسکول کے اوپر وہ خرچ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہاسپٹل کے اوپر خرچ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا اسی طرح اور کوئی ایسا کام ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے ان کو لازمی کسی مفتی سے مشورہ کرنا چاہیے
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ شریعت کا کام ہے، یعنی شریعت کی طرف سے مقرر کردہ ایک حکم ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اگر ایک فیکٹری چلاتے ہیں، مل چلاتے ہیں یا کوئی کمپنی آپ چلاتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ اگر آپ کو اس کا کوئی کام پیش آ گیا تو جس سے جو چاہے آپ نے اٹھا کے کر لیا، بلکہ اس کا جو ایکسپرٹ ہوگا آپ اسی سے مشورہ کریں گے اور اس کے مطابق اس کام کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی طرح شریعت مطہرہ کے جب احکام آئیں تو اس میں اس طرح کی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے جو مستند مفتیان کرام ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے اور ان سے اپنے مسئلے کو حل کروانا چاہیے۔
جی بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔
اس ہفتے کی بات ہے کہ میں ایک جگہ مزار کے پاس عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو 5 منٹ جماعت میں رہ گئے تھے، لیکن میں نے اپنی نماز پڑھ لی، پھر بعد میں جب عصر کی نماز شروع ہوئی تو میں نے اس میں بھی شامل ہو گیا، تب یہ پوچھنا تھا اس کا مسئلہ کیا ہوگا۔
ٹھیک ہے جی، مزید
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ ذکر کرتے وقت لفظ اللہ کے اوپر کھڑا زبر کو زبر سے بدل دیتے ہیں، جیسے ہم ذکر کرنے میں پڑھتے ہیں اللہ اللہ اللہ، کیا اس طرح ذکر کرنا جائز ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔
جی حضرت،
اثر والے جو مسئلہ ہے ان کو یہ پڑھنا نہیں چاہیے تھا، انہوں نے غلطی کی، اس لیے کہ کوئی نماز جو فرض ہے اس کا 2 بار اسے نہیں پڑھا جاتا، فرض ایک بار ہی پڑھی جاتی ہے نماز۔ اب رہا یہ کہ اگر کوئی شخص ظہر یا عشاء اس نے فرض پڑھ لیے ہیں تو وہ نفل کی نیت سے جماعت کے اندر شامل ہو سکتا ہے کہ امام فرض پڑھ رہا ہے اور یہ نفل کی نیت سے شامل ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن عصر میں، فجر میں اور مغرب میں اگر یہ پہلے پڑھ چکا ہے اب جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ نفل کی نیت سے بھی کھڑا ہو، اس لیے کہ فجر اور عصر کے بعد تو نفل ہوتے نہیں، کہ جب اس نے عصر کے فرض پڑھ لیے تو اب وہ نفل کی نیت سے شامل ہو سکتا نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد نفل نہیں ہوتے، اور فجر میں جب صبح صادق ہو گئی اور اس کے بعد سے طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد تک کسی طرح کی کوئی نفل پڑھ نہیں سکتے، لہذا فجر میں بھی آپ شامل نہیں ہو سکتے، اور مغرب چونکہ 3 رکعت ہوتی ہے تو اس میں بھی نفل کی کوئی نیت نہیں ہو سکتی، کہ نفل 3 رکعت نہیں ہوتے، تو اس لیے ان 3 نمازوں میں تو آپ شامل نہیں ہو سکتے تھے اور ان میں سے 1 نماز کے اندر آپ شامل ہو گئے تو آپ نے غلط کیا، گناہ کا کام کیا، آپ کو اس پہ توبہ کرنا ہوگی۔
اچھا دوسرا جو ذکر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ
اصل میں دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ اس کو حرکت سے تبدیل کرنا، تو یہ عام طور پہ حرکت میں تبدیل ہو نہیں رہا ہوتا، اس میں اشبہ تھوڑا سا آ جاتا ہے، تھوڑا سا یہ بلند ہو جاتے ہیں، اللہ جب آپ نے بولا، جب اس طرح بولیں گے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو اللہ اللہ کوئی نہیں کرتا، اللہ یا اللہ یا وہ پر نہیں کر رہا تو اللہ بولتا ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر جو ہے وہ مقدار بڑھ رہی ہوتی ہے کھڑی زبر کی طرف، تو اس طرح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں اس طرح، ورنہ تو ظاہر ہے کہ 99.99% آپ دیکھیں گے تو شاید ہی کوئی ایسا بندہ آپ کو ملے گا کہ جو اس طرح بالکل کرتا ہو کہ اللہ کر کے یوں بولتا ہو، ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے یوں فرمایا، اللہ پاک نے یوں فرمایا، اللہ تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے، تو یہ بولا جاتا ہے اللہ تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے، عام طور پہ یہ تکلف کوئی کرتا بھی نہیں، کرنا بھی نہیں چاہیے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، تو اس لیے جو پڑھا جا رہا ہے وہ درست پڑھا جا رہا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، سوال ہے ایس ایم ایس کے ذریعے آیا ہے اور بڑا دلچسپ بھی کہیں گے یا اس کو جہالت سے بھی کچھ تعبیر تو ضرور آپ فرمائیں گے، کہتے ہیں شادی کے موقع پر جو مرغے ذبح کرتا ہے تو وہ ایک بار تکبیر کہہ کے 5 یا 7 مرغے ذبح کرتا ہے، اور اس کا کہنا یہ کہ ایک تکبیر سے 7 مرغیاں ذبح ہو سکتی ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ جو جملہ میں نے کہا وہ پہلے کہنا چاہ رہے ہیں،
صحیح ہے،
لیکن یہاں تو اتنے لوگوں کے ساتھ حضرت یہ گوشت جو ہیں،
یہ بہرحال میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہے اس طرح،
میں نے بھی پہلی دفعہ سنا ہے، اور یعنی یوں تو سنا ہے کہ چلو لوگ پوچھتے ہی ہیں کہ تکبیر بھول گیا، یہ پوچھ لیتے ہیں، یا یہ پوچھتے ہیں کہ عام طور پر
ایک دفعہ پڑھ لی تو ساری کا کر لی زبان، لیکن
اب یہ سات متعین کر کے کہ ایک تکبیر سات تک چلے گی، ٹھیک ہے،
تو نہیں بالکل غلط ہے، اور اس سے توبہ کرنا ہوگی، اور جان بوجھ کے جو یہ آگے کی چھ مرغیوں پر اس نے تکبیر کو چھوڑا ہے تو وہ ساری مرغیاں حرام ہو گئیں، وہ
اللہ
نا، کیونکہ اگر کوئی بھول جاتا ہے یعنی مرغی ذبح کرتے ہوئے، یا کوئی بھی جانور جس کو ذبح کرنے کا نہر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو جب آپ ذبح کریں گے تو اس وقت اگر بھول گئے تو شریعت متعارہ نے چھوٹ دی ہے کہ وہ جانور حلال ہو جائے گا، ورنہ اگر جان بوجھ کے آپ نے اس پر اللہ کا نام نہیں دیا تو اس صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ اس میں سے نہ کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا
ذبح کے وقت،
ذبح کے وقت، تو جب اللہ پاک کا نام اس پر نہیں لیا گیا تو ظاہر نہیں لیا گیا، آپ نے ایک ہی مرغی کے اوپر ذبح کیا ہے تو اس لیے ایک ہی مرغی کو ذبح کرتے ہوئے اللہ پاک کا نام لیا تو وہی حلال ہوگی، باقی آگے کی جتنی مرغیاں ہیں وہ تو بغیر نام لیے جو ہے وہ ذبح کی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری حرام ہو گئیں، اس کو توبہ بھی کرنا ہوگی، اللہ پاک سے معافی بھی مانگنا ہوگی، اور اس نے ان کا نقصان کیا، اس کو تاوان بھی دینا
ہوگا۔ اچھا یہاں تھوڑی سی میں چاہوں گا ہم اس مسئلے پر اور مزید کر لیں، ایک تو وہ گوشت فروش ہیں جو بڑے بڑے سیٹ اپ ہیں جن کو بڑے بڑے آرڈر ملتے ہیں، اب وہ ہزاروں کے حساب سے بھی مرغیاں وہ بسا کر ان کو آرڈر اپنے دینے ہوں گے، تو کیا یہ مسلمانوں کو اس مسئلے کی حساسیت کے لیے اس کا باقاعدہ پراپر اہتمام ہونا چاہیے، بھی زیادہ افراد لگائیں ذبح کرنے کے حوالے سے، یا ایک کے ذمے اتنے لگائیں کہ بھائی وہ غفلت بڑھتا ہو، کیا کہیں گے؟
مسئلہ یہ نہیں ہے کہ زیادہ یا کم افراد، مسئلہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو سیکھنا نہیں اور توجہ نہیں دینا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذبح تو ویسے بھی کر رہا ہے نا، یعنی وہ سو مرغیاں ذبح کر رہا ہے تو ایک ہی بندہ کر رہا ہے، تو وہ کیا جاتا ہے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بھائی ذبح کر رہے ہو تو تمہاری زبان چلتی رہے،
بلکہ ذکر ہو رہا ہے،
ذکر ہو رہا ہے، آپ کو آپ کا جانور حلال ہو رہا ہے، تو یہ سستی اور کاہلی ہے اور علم دین سے دوری کی وجہ سے ہے، لہذا سب سے پہلے تو ان حضرات کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے، مسئلہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لینا ہے، اور جیسے مثال کے طور پر کوئی دینی آدمی گیا ہے تو جان بوجھ کے پھر زور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے سنائیں گے، یا ہم کہتے ہیں ان کو باقاعدہ کہ زور سے بسم اللہ پڑھنا تو پڑھ کے سنائیں گے، ورنہ ایک بالخصوص جو ہمارے کراچی وغیرہ کی جو ایک آبادی اور ان کا طریقہ کار ہے، اس میں تو عام طور پہ منہ میں گٹکا ہوتا ہے، بوسوں کے پان پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ منہ میں پان لے کے اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بسم اللہ اللہ اکبر
وہ بھی کیسے پڑھ
نہیں کہہ پاتے، تو بندہ خدا آپ ایک تو لوگوں کے لیے حرام کا سامان کر رہے ہیں اور پھر اوپر سے اپنی روزی بھی آپ حرام کر رہے ہیں، تو ایسا نہ کریں، ان چیزوں کو سیکھیں، اور جب جانور کو ذبح کریں تو اس پر اللہ پاک کا نام اہتمام کے ساتھ آپ لیا کریں۔ یہاں پر مزید اس حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں ہمارے سامنے اگر اس نے ذبح نہیں کیا،
یہ میں نے دوسرا سوال آپ سے یہی کہنا تھا کہ اب یہ تو کئی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شادیوں میں گئے اور اتنی اتنی دعوتوں میں یہ اہتمام ہے، مسلمان کنٹری میں ہم رہتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہمیں تحقیق کرنی ہوگی؟
نہیں، تحقیق نہیں کرنی ہوگی، جب مسلمان نے ذبح کیا ہے تو ہم اس کے بارے میں یہی گمان رکھیں گے کہ اس نے اللہ پاک کا نام لیا ہوگا، جان بوجھ کے اس نے اس پر اللہ پاک کا نام نہیں چھوڑا ہوگا۔ ہمارے سامنے بھی اگر بالفرض وہ نہیں لے پایا تو ممکن ہے کہ وہ بھول گیا ہو، جان بوجھ کے اگر وہ نہیں لیتا تو وہ اس کا قصور ہے، آپ لینے گئے گوشت پڑا ہوا ہے، بعض لوگ گوشت لیتے ہیں لوگ، تو ایسا نہیں ہے کہ جو گوشت رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں کہیں کہ یہ حرام ہے، اس کو ہم حلال ہی کہیں گے، وہ آپ بلا جھجک لے سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
جی مزید سوال۔
دار الافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ شب بارات کے روز مرحومین کے لیے کیا ایصال ثواب کیا جائے، یا پیسوں سے کیا جائے یا کچھ پڑھ کر کیا جائے، جو بہتر وہ عمل بتا دیجیے۔
ٹھیک ہے، مزید۔
محمد نوید اتاری، راولپنڈی، چکلالہ سکیم 3 سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے مفتی صاحب، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، بعض لوگ ساؤنڈ سسٹم مسجد کے لیے لے لیتے ہیں تو اس کے بعد مسجد کے اندر تو وہ لگاتے ہیں، اس کے علاوہ جو کمیٹی والے ہوتے ہیں یا محلے والے ہوتے ہیں آگے جاننے والے، ان کو بھی وہ دے دیتے ہیں فیس بھی للہ، کوئی رینٹ وغیرہ نہیں لیتے, تو یا کہیں رینٹ لیتے بھی ہیں تو وہ اس طرح کہتے کہ جو ہمیں وہ رینٹ ملتا ہے تو ہم مسجد کے ہی چندے میں ڈال دیتے ہیں, تو کیا ان کا اس طرح باہر دینا مسجد کا ساؤنڈ سسٹم جائز ہے ناجائز ہے؟ آپ اس کے بارے میں کچھ شرعی رہنمائی فرما دیں.
جی, شب برات میں کیا مرحومین کو عمل کر کے بخشنا چاہیے؟
دیکھیں, جسے انہوں نے کہا کہ مال وغیرہ کے ذریعے کریں یا پڑھ کے کچھ کریں, تو دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں. اور جب آپ مال اللہ پاک کی راہ کے اندر خرچ کر رہے ہیں تو پڑھ بھی رہیں ساتھ میں. اصل تو مشکل کام ہوتا ہے مال کو خرچ کرنا, جب آپ نے مال خرچ کر لیا تو پڑھنے میں تو کوئی دشواری ہوتی نہیں ہے. تو کچھ بھی سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, جو ذکر و اذکار ہے وہ پڑھ کے آپ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں, انشاءاللہ اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا. اب کرنا کیا چاہیے, تو جس کی وہاں پر ضرورت ہے ضرورت کے مطابق صدقہ کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہوتا ہے. اب وہاں پر کوئی آپ کے سامنے ایسا فرد موجود ہے کہ جس کو رقم کی ضرورت ہے اور واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہے, تو پھر اس کی رقم کے ذریعے مدد کریں. اب وہاں آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد بنانے, مدرسہ بنانے, کنویں کھدوانے وغیرہ کے حوالے سے کوئی ضرورت ہے تو اس چیز کے اندر اس کو خرچ کریں. تو جیسی ضرورت ہے اس کے مطابق صدقہ کرنا, اور جس کو زیادہ اللہ پاک توفیق دے تو مالی صدقہ بھی کرے اور زبانی پڑھ کر بھی صدقہ کرے.
ماشاء اللہ. اچھا, دوسرا سوال یہ, جو مسجد کے لیے ساؤنڈ سسٹم لے لیا ہے, اب محافل کے لیے لوگوں کو دے دیتے ہیں. دونوں صورتیں, کہ ایک میں تو یہ کمیٹی کہتی ہے کہ ہم پیسے لے لیتے ہیں اور مسجد میں ڈال دیتے ہیں, دوسرا ویسے فی سبیل اللہ دے دیتے ہیں.
نہ فی سبیل اللہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی رینٹ پر دے سکتے ہیں. مسجد کے لیے جو ساؤنڈ سسٹم یا کوئی بھی چیز جو مسجد کے لیے دے دی گئی, دریا دے دی گئی, بعض اوقات کتابیں دی جاتی ہیں ختم قادریہ وغیرہ کی, تو کوئی بھی چیز آپ مسجد کی باہر کرائے پر یا بغیر کرائے کے نہیں دے سکتے. جو چیز مسجد کے لیے دی گئی ہے وہ مسجد میں ہی استعمال کی جائے گی, اس کو باہر کرائے وغیرہ پر دینا یہ ناجائز و حرام ہے.
ٹھیک ہے, تو کچھ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اگر شروع سے ہی اگر کرائے کے طور پہ, ساؤنڈ سسٹم تو ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ جدا گانا ساؤنڈ سسٹم ہو,
کہ وہ بعضوں کا ڈبے والا ہوتا ہے.
جی جی, بعض مسجد وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں ایسے اہتمام کیے ہوتے ہیں, تو ایسے میں اگر کوئی مطلب کوئی لے کر ان کو دے دے یا کیا حل ہونا چاہیے؟
دیکھیں, اس میں پھر پرابلم بہت ساری آئیں گی. اب یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ پھر اس نے مسجد کے لیے وہ وقفی نہیں کیا,
وقفی نہیں کیا,
یہ تو اس نے ٹھیک ہے کہ مسجد میں بھی استعمال کیا جائے, باہر بھی استعمال کیا جائے, لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کو رکھیں گے پھر مسجد کے اندر, چارج مسجد کی بجلی سے کریں گے اور پھر دیگر مسائل,
دیگر اور مسائل
حفاظت وغیرہ کے, تو اس لیے یہ چونچلے پالنے ہی نہیں چاہیے. آپ کو اگر باہر کے لیے رینٹ پہ چلانا ہے تو کوئی اپنے گھر پہ رکھ لیں, اور وہ چاہے رینٹ پر دے چاہے وہ فی سبیل اللہ دیتا رہے کہ لوگ اس کے اندر محافل کرتے رہیں, ثواب ملتا رہے گا, لیکن مسجد کے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے.
پچھلے دن ایک سوال کسی نے پوچھا کہ مسجد کا بہت خوبصورت ممبر بنا ہوا ہے, تو بولے ہر محفل والے لے جاتے ہیں, تو ہمیں وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا, تو بولے بنایا اتنا اچھا اور خوبصورت بنا ہوا ہے تو محفل میں اتنا ہم اسٹیج پہ لگائیں گے تو وہ تو نہیں آئے گا, یعنی عام طور پہ باہر سے رینٹ پہ نہیں ملتے, تو وہ مسجد کا ممبر لے جاتے ہیں. اللہ کے بندو, یعنی وہ مسجد کے لیے ہے, اس کو آپ نہ رینٹ پہ دے سکتے ہیں نہ اس کو اس طرح استعمال کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ وہ غلطیاں ہیں جس کو آدمی بظاہر نیکی سمجھ کے کر رہا ہے, علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی گناہ کے اندر جا رہا ہے, تو لہٰذا ان چیزوں میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. مزید سوال.
سر, میرا سوال یہ ہے کہ جو شکرانے کے طور پر نفل پڑھے جاتے ہیں, ان کی نیت کس طرح سے ہوتی ہے؟
جی, شکرانہ نفل,
اس میں شکر ہی کی نیت کی جاتی ہے کہ جو نعمت اللہ پاک نے عطا کی ہے یا جو جو نعمت عطا کی ہے اس پر یہ نیت کرنا کہ اس کے شکرانے میں دو رکعت نفل ادا کر رہا ہوں, تو نفل ہی کی نیت اس کے اندر کی جائے گی کہ اس کے ذریعے سے میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہوں, اور کوئی جدا گانا اس میں نیت نہیں ہوگی.
جی, کچھ سوالات ادھر سے بھی جو ہے وہ ہم لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے کپڑے ہیں جن کو سال بھر ہم استعمال نہیں کرتے, اس پر زکوٰۃ ہوگی؟
نہیں, جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ان پر تو ویسے ہی زکوٰۃ نہیں ہوتی کہ ان کو زکوٰۃ اس پر نہیں نکالی جاتی. زکوٰۃ سونے پر, چاندی پر, کرنسی نوٹ جس میں پرائز بونڈ وغیرہ بھی آ جاتے ہیں ان پر, اور بیچنے کے سامان, ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے, ان کے علاوہ چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. جانور کے مسائل پھر جدا گانا ہوتے ہیں. تو یہ جو کپڑے چاہے وہ آپ کے استعمال میں ہیں یا نہیں ہیں, بہر صورت اس پر زکوٰۃ دینا آپ کے لیے لازم نہیں ہے.
نہ زکوٰۃ ہوتی ہے,
زکوٰۃ
دلہا دلہن کے بڑے مہنگے مہنگے سوٹ جوڑے بھی رکھے ہوتے ہیں, شاید زندگی میں ایک بار استعمال ہوتا ہو تو
بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے.
زکوٰۃ نہیں ہے,
زکوٰۃ صرف ان مالوں پر ہے جو آپ کو بیان کیا ہے کہ سونا, چاندی, جو کرنسی نوٹ وغیرہ، پریس بونڈ وغیرہ ہوتے ہیں یہ، اور بیچنے کا سامان، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اس کے علاوہ چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔
خواتین کی طرف سے ایک اور سوال بھی ہے کہ ان کے مخصوص پیریڈ کے جس میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی اور یہ رات بھی آ جاتی ہے شب برات وغیرہ، تو تسبیحات ذکر و اذکار کیا کریں؟
بالکل، ان کو ذکر و اذکار بھی کرنا چاہیے، درود پاک بھی پڑھنا چاہیے، اور خواتین کے لیے ویسے ہی یہ مستحب ہے کہ جب یہ ایام ان کے موجود ہوں تو اس میں جو نماز کا وقت ہے اس میں وضو وغیرہ کر کے مصلی پر بیٹھ کر تسبیحات وغیرہ، درود پاک وغیرہ پڑھا کریں، تو یہ ان کے لیے اچھا عمل ہے۔ تو جب بڑی رات آ رہی ہے تو اس میں بھی نماز اور قرآن شریف یہ نہیں پڑھ سکتی، تو اس لیے ذکر و اذکار وغیرہ، درود پاک وغیرہ وہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب ان کو ملے گا۔
جی، مزید سوال۔
مفتی صاحب، ہم ایک ویب سائٹ پہ اشتہار لگاتے ہیں کہ میں یہ چیز فروخت کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ جب کسٹمر مجھے اس چیز کا آرڈر دیتا ہے آن لائن، تو میں کسی دوسری جگہ سے وہی چیز آن لائن خرید کے کسی اور ویب سائٹ سے اس شخص کو ڈلیور کر دیتا ہوں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ بغیر قبضہ کیے ہوئے چیز کی خرید و فروخت؟
مسئلہ انہوں نے کچھ پوچھا ہوا یا سنا ہوا ضرور ہے دارالعلوم اہل سنت سے یا کہیں سے بھی، کہ سوال میں بھی انہوں نے یہ چیز شیخ خود ہی بیان کی ہیں، کیا فرماتے ہیں؟
مسئلہ یہ ہے کہ الفاظ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بولیں گے کیا اس کو، یعنی اس نے آرڈر دے دیا، انہوں نے ڈن کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے وہ چیز ان کے پاس موجود نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو بیچی، اس نے کہا میں نے خریدی، یہ تو بالکل ناجائز و حرام ہو جائے گا کہ ایک چیز جب ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے تو اس کو بیچ نہیں سکتے۔ اب وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو اتنی کی یہ چیز بیچوں گا، اس نے بولا میں آپ سے خرید لوں گا، یا ان کو وکیل بنایا ہے پھر یہ دوسری جگہ سے جا کے خرید کر لاتے ہیں اور اپنی اجرت اس کو پہلے بیان کر چکے ہیں کہ میں اتنے میں آپ کو یہ چیز دوں گا اور اتنی میری اجرت ہوگی، تو ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں بنتی ہیں، اب انہوں نے کیا الفاظ کہے ہیں اور کیا ان کی گفتگو ہوئی ہے، اور تو اس اعتبار سے اس کا حکم ہوگا۔ جواز کی صورتیں بھی بن سکتی ہیں، عدم جواز کی صورتیں بھی ہیں، تو پھر وہ اس کے لیے تو آپ دارالافتاء اہل سنت میں ہی فون پر رابطہ کر لیں تاکہ آپ سے ڈیٹیل لے کے آپ کو بتایا جا سکے۔
جو عام اوور آل آن لائن کس طرح کر رہے ہیں تو وہ باقاعدہ اس کی اجرت کے طور پہ نہیں ہوتے، چیز کو اس کی پرائز سے وہ فکس کرتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے کوئی وعدہ کر لیں یا کہہ دیں کہ ہم
بیچیں گے آپ کو؟ یعنی دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ بیچ دینا، ڈن کر دینا،
ٹھیک ہے
ہو گئی خرید و فروخت، تو یہ تو منع ہو جائے گا کہ حدیث پاک میں فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو تیرے پاس نہیں ہے اس کو بیچ ہی مت۔ تو جب ہمارے پاس ایک چیز ہی نہیں ہے تو ہم اس کو بیچیں گے کیسے؟ آپ اپنے کہہ دیا آپ کو اتنے کی بیچتا ہوں، بعد میں آپ اس امید پر گئے تھے دوسری ویب سائٹ پر کہ وہاں سے آپ کو وہ چیز مل جائے گی، پتا چلے کہ وہاں پر بھی موجود نہیں ہے، اور پھر یہ ظاہر سی بات ہے جھگڑے کی صورت ہوگی، اور جھگڑے کی صورت نہ ہو تو بھی ناچاکی کی صورت تو موجود ہے کہ آپ ڈن کر چکے ہیں اس کو دینے کے لیے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وعدہ بے، خرید و فروخت کا ایک پرومس کر لینا، وعدہ کر لینا کہ ہم آپ کو اتنے کی یہ چیز دیں گے، وہ کہے گا کہ میں اتنے کی خرید لوں گا آپ سے، تو پھر ٹھیک ہے، ایک وعدہ ہو گیا۔ اب وہ چیز آپ لاتے ہیں اور اس کو اتنی ہی قیمت پہ بیچتے ہیں، اس سے زیادہ قیمت پہ بیچتے ہیں، یا وہ آپ سے اس سے کم قیمت پہ خریدتا ہے، تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا،
اور پھر اس کو دیکھنے کا بھی اختیار حاصل ہوگا۔ وہ
جی بالکل،
ہر چیز تو اس نے نہیں دیکھی جو اس نے خریدی ہے،
بالکل۔
تو یعنی جواز کی صورتیں ہیں بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں جڑی ہوئی ہیں آن لائن بزنس کے حوالے سے کہ جس میں کئی ناجائز چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ دارالعلوم اہل سنت سے ہی ڈائریکٹ رابطہ بھی کریں، خود چلے جائیں، فون پر رابطہ کر لیں۔ دارالعلوم اہل سنت کے نمبر صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ آن رہتے ہیں۔ دارالعلوم اہل سنت کی ویب سائٹ پر فتاوی ہم نے باقاعدہ تحریری طور پر وہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں کہ جس میں قبضے سے پہلے بیچنے کے حوالے سے آن لائن بزنس کے اندر کیا کیا خرابیاں جو شرعی طور پر موجود ہیں، اور ان کو بھی کچھ وضاحت کے ساتھ وہاں بیان کیے ہیں۔ تو یہ فتاوی آپ کو دارالعلوم اہل سنت کی ویب سائٹ سے پڑھنے کو ملیں گے، آپ وہاں وزٹ کیجئے، اور اس ویب سائٹ پر بھی الحمدللہ روزانہ نئے نئے فتاوی جات وہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ دارالعلوم اہل سنت سے جتنے رسائل کتب وغیرہ جاری ہوتی ہیں وہ بھی ہیں، مفتین اکرام کے سلسلے بھی ہیں، اور جو باقاعدہ مفتین اکرام نے آرٹیکل لکھے ہیں، مضامین لکھے ہیں، مختلف اور طرح کی دارالعلوم اہل سنت کی ایکٹیویٹی، یہ سب دارالعلوم اہل سنت کی ویب سائٹ پر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور پھر آپ گویا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ بن جائیں گے، آپ اٹیچ ہو جائیں گے اور آپ اس ویب سائٹ کو دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ بہت سا اس طرح بھی علم حاصل ہوگا۔ مفتی صاحب، سوال ہے، یہ میسج انہوں نے کیا ہے کہ میرے والد صاحب نے ساری زمین مجھے دے دی، بقیہ بہن بھائی کیا کریں؟ تو ان کو کیا کرنا چاہیے وہ آپ بتائیں۔
اب دیکھیں، دے دی یا وصیت کر دی، یہ ایک تو الگ الگ صورتحال ہے۔ اگر آپ کے ہینڈ اوور کر دی ہے، آپ کو مالک کر دیا ہے، تو بہرحال انہوں نے اچھا نہیں کیا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زندگی کے اندر جب کوئی شخص اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کاری کرے تو اسے گفٹ کہا جاتا ہے، ہبہ اور ہدیہ کہا جاتا ہے۔ اب انہوں نے جو تحفتاً آپ کو دے دی، آپ تو اس صورت میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ساری کی ساری اولاد کے درمیان یہ برابر برابر تقسیم کاری کرتے، کسی ایک کو کم دینا، کسی کو زیادہ دینا، یہ بھی درست طریقہ کار نہیں ہے۔ بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ ساری اولاد کو برابر برابر دیں، لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں، سب کو برابر برابر دیں، جبکہ زندگی کے اندر دے رہا ہے۔ ہاں، لڑکے کو دگنا دیتا ہے، لڑکی کو اس کے مقابلے میں کم دیتا ہے، ایک گنا دیتا ہے، یعنی آدھا دیتا ہے اس کا، تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بہرحال افضل اور بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ سب کو برابر برابر دے۔ لیکن ایک ہی کو دے کے ساروں کو محروم کر دینا، کسی کو نہ دینا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آئیں، یعنی جب نعمان بن بشیر کے نام ان کے والد صاحب نے ایک باغ کر دیا، تو ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ گواہ بنائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ ان کے والد صاحب حاضر ہوئے لے کر حضرت نعمان بن بشیر وغیرہ کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے تمام اولاد کو ایسا ہی دیا ہے؟ کہا نہیں، تو فرمایا میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا۔
اللہ اکبر۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ آپ گواہ نہیں بنیں گے، اور یہ بہت ہی بری بات ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے مل کر دی۔ تو اگر والد صاحب حیات ہیں تو ان کو سمجھائیں پیار و محبت کے ساتھ، اور آپ پھر اس کو ان کی رضامندی کے ساتھ تمام بہن بھائیوں میں اس کو برابر برابر تقسیم کریں۔ اور اگر حیات نہیں ہیں تو بھی ہمارا مشورہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ دارالفتاء اہل سنت سے رابطہ کر لیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ آپ کی ملک میں بھی آئی ہے،
ملک میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ کیونکہ مجھے بھی اس میں یہی شبہ، جس نے کہہ رہے نا ہمارے، تو بعض کا نام ہی صرف کروائی ہوتی ہے، باقاعدہ قبضہ وہ نہیں ہوتا۔
پہلے آپ رابطہ کر لیں،
ٹھیک ہے،
پھر اس کے بعد بھی ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ اس کو اپنے بہن بھائیوں میں تقسیم کریں، تاکہ دلوں سے نفرت بھی دور ہو اور آپ کے والد صاحب کے لیے بھی راحت کا کوئی سامان ہو سکے۔
ٹھیک ہے، مزید سوال۔
میرا سوال یہ ہے کہ ہماری کمپنی نا ایک جگہ پہ کام کرتی ہے کسی کن کا، اور وہاں پہ ان کا رول ہے اس ادارے کا کہ اس کے اندر جتنے بھی ورکر کام کرتے ہیں نا، وہ سب کو نا سال کے بعد 70,000 کے راؤنڈ باؤنڈ پیسے دیتے ہیں اندر کام کرنے والوں کو۔ تو ہم نے بھی اپنا وہاں پہ اندراج کروایا ہوا ہے، لیکن ہمارا چکر یعنی کہ لگتا ہے ہم پراپر وہاں پہ کام، کمپنی ہماری کام کرتی ہے، ہمارے لیبر کے بندے بھی کام کرتے ہیں، لیکن ہم وہاں پہ نا صرف یعنی کہ وزٹ کرتے ہیں، وہاں پہ اکاؤنٹس وغیرہ کو تھوڑا بہت چیک کرتے ہیں، یعنی کہ مہینے میں ایک دو بار جاتے ہیں۔ آیا کہ ہمیں جو وہ 70,000 ملے گا وہ میرے لیے حلال ہے، یا میرے علاوہ جتنے بندے اور ان کے لیے حلال ہے، کہ یا وہاں پہ کام رہ کے کریں گے تو پھر وہ حلال ہوگا؟ یہ
جی دیکھیں، یہ تو ایک طرح سے بونس اور تحفے کی رقم ہوتی ہے، تو جو کمپنی کے رولز ہیں اسی کو دیکھا جائے گا۔ اگر کمپنی کے رولز یہ ہیں کہ جو یہاں پروپر کام کرے گا، پروپر رجسٹرڈ ہوگا، اس کو دیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ اسی کو دیا جائے گا۔ اور اگر آپ صرف ایک بہانہ بنانے کے لیے وہاں پہ چلے جاتے ہیں کہ مہینے میں ایک چکر لگا لیا، حالانکہ آپ اس کے امپلائی نہیں ہیں، لیکن شو یہ کر دیتے ہیں کہ آپ باقاعدہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ کا لینا ناجائز ہو جائے گا۔ تو یہ تو کمپنی کے رولز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے ہیں کیا قوانین اس پر، تو جو قوانین ہوں گے اس کے اعتبار سے حکم ہوگا۔ اگر ان قوانین پر آپ پورے اترتے ہیں تو آپ کو وہ بونس یا تحفے کی رقم لے کر لینا ٹھیک ہوگا، اور اگر آپ اس پہ پورے نہیں اترتے تو پھر آپ کا لینا ٹھیک نہیں ہوگا۔
عورتیں کہہ رہے ہیں کہ گھر میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں یا تنہا تنہا؟
عورت کے لیے تو تنہا ہی نماز پڑھنا ہے، اولا ہی اس کا یہ ہے کہ یہ تنہا نماز پڑھے گی، تو فرض بھی تنہا پڑھنے کا حکم ہے، تو نفل تو بدرجہ اولا اس کے لیے، یعنی بہتر یہ، زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ تنہائی پڑے گی۔
ٹھیک ہے، جب کئی خواتین بہنیں جمع ہوتی ہیں نا، تو اب ظاہر ان میں صلاۃ و تسبیح کا مسئلہ، تو پہلے طریقہ سمجھا دیں کیا کریں؟
بالکل طریقہ سمجھا دیں، اور پھر اس کے بعد الگ الگ ہی وہ پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر ہی پڑھیں، جمع ہو کر ایک جگہ پر بھی اس سے گریز ہی کریں کہ ایک جگہ جمع ہو کر نماز پڑھیں۔ تنہا جتنی پڑھیں گی اتنے ہی زیادہ اس کا ثواب ان کو ملے گا۔
ٹھیک ہے، ناظرین آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، شب برات کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اس شب سے پہلے پہلے ہی، آنے سے پہلے ہی ہمیں سچی پکی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے وہ تمام تر معاملات جن کی وجہ سے مغفرت اور بخشش سے انسان محروم رہ جاتا ہے، وہ اگر گناہ کسی کے اندر پائے جاتے ہیں تو اسے سچی توبہ کر لیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی جو توبہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔